أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سورة مباركة عنكبوت مشهور یہ ہے کہ مکی سورہ ہے، اور مضمون آیات جو کہ مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مضمون و موضوع امتحان اور آزمائش ہے. مکے میں جو صورتحال تھی، تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، وہ صورتحال بہت ہی مشہور اور معروف ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل موجود ہے کہ مکے میں شروع میں جو مسلمان اسلام لائے تھے، ان پر مشرکین عرب نے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے. جناب عمار یاسر اور ان کے والدین کا واقعہ کس قدر مشہور و معروف ہے. جناب عمار یاسر کی والدہ، جن کا نام جناب سمیہ تھا، اور وہ پہلی شہیدہ اسلام. خود جناب یاسر یعنی عمار کے والد، وہ بھی شہداء اسلام میں سے. جناب بلال، کس قدر ان پر مصائب ہوئے. جو بھی غلام تھے، جو بھی آزاد تھے، جو بھی تھے، جو شروع میں اسلام لا رہے تھے، ان پر جس قدر مصیبتیں اور آزمائشیں اور ابتلاءات تھیں، اگر آپ تشریف رکھیں، بہت تصویریں کھینچ لیں آپ نے، تشریف رکھیں، درس سنیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ان آزمائشوں اور ان مصیبتوں کو اگر سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں کی شان نزول کیا ہے. بعض محدثین کے نقطہ نظر سے کہ نزولی یا تنزیلی مصداق تو اس کے وہی حضرات ہیں جو مکے میں مشرکین عرب کے مظالم کا سامنا کر رہے تھے، وہ ہیں تنزیلی مصداق. لیکن جو اس کے تعویلی مصداق ہیں، وہ قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا. مکے سے لے کر اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. دوسری بات جو ذہن عالی میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں چند آیتیں ضرور ایسی ہیں کہ جن کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن پورا سورہ جو ہے بہرحال وہ مکی سوروں میں شمار ہوتا ہے. آج غالباً 14 ماہ مبارک رمضان ہے، اور شب ولادت حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
انشاءاللہ ہم چند فقرے حضرت کے فضائل سے متعلق بھی عرض کریں گے، حضرت کا کوئی فقرہ بھی اگر یاد آ گیا تو آپ تک پہنچائیں گے. لیکن کل شب تک جو سلسلہ بیان چلا ہے وہ تقریباً پانچویں یا چھٹی آیت تک پہنچ چکا ہے. سورہ مبارک عنکبوت کی پانچویں آیت جس میں لقاء اللہ کا مضمون ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. میں یہ اشارہ بار بار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تفسیر کے، ٹیکنیکلی تفسیر کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، چاہتے ہوئے بھی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اسی لیے میں ایک طرح کے فرسٹریشن میں رہتا ہوں. چونکہ جو سامنے حاضرین سامعین ہیں وہ بہرحال مستقل طور پر مکتب تفسیر کے طالب علم نہیں ہیں. تفسیر کا ایک طالب علم مجبور ہوتا ہے کہ وہ ان آیتوں کی نحوی، صرفی، لغوی موشگافیوں سے بھی تعرض کرے. مثال عرض، اور اس میں معانی و مطالب کا ایک سمندر پوشیدہ ہوتا ہے. لفظ یرجو، رجا یرجو، کہا جا سکتا ہے تقریباً کہ یہ لفظ ایسا ہے جو اوداد میں سے ہے. عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی بالکل متضاد ہیں. مثلا قرآن مجید میں ایک کلمہ آیا ہے قر، وہ بھی اوداد میں سے، طہارت پر بھی اطلاق ہوتا ہے، نجاست پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. یا کلمہ جون، سفیدی، انتہائی سفیدی پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، انتہائی سیاہی پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح کلمہ رجا یرجو، یہ کلمہ وہ ہے کہ جو اس کا اطلاق امید پر بھی ہوتا ہے اور خوف پر بھی ہوتا ہے. خوف کے لیے بھی، خشیت کے لیے بھی کہیں کہیں لفظ یرجو آتا ہے، اور اس کی سند خود قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ بعض مفسرین کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے، دونوں معنی میں آیا. مثلا سورہ مبارکہ نوح کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد الہی ہے کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا، مالکم لا ترجون للہ وقارا. یہاں ترجون لفظ وہی رجا ارجو سے، وہی روٹ ورڈ ہے، وہی مادہ ہے. اب بعض حضرات مفسرین میں سے کہتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ ترجو جو آیا ہے یہ خوف کے معنی میں آیا ہے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم عظمت الہی سے خوف نہیں کھاتے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، تمہیں خوف نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، پاس نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کی عظمت تمہارے سامنے نہیں ہے. دوسرا ایک اور موقع ہے کہ جہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ امید کے معنی میں نہیں بلکہ خوف کے معنی میں، اور وہ یہ آیت ہے کہ اعبد اللہ وارجو اليوم الآخر، اللہ کی بندگی کرو، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کا خوف رکھو، روز آخرت سے ڈرو. یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ کلمہ جو ہے خوف کے معنی میں آیا ہے. یہ اتفاق سے یہ دوسرا فقرہ جو ہے اعبد اللہ وارجو اليوم الآخر، یہ خود اسی سورہ مبارکہ عنکبوت میں ہے. آئندہ بحث میں جب اس آیت تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بات ہوگی. اگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس لفظ یرجو کے معنی امید کے بھی ہیں، خوف کے بھی ہیں، پھر دیکھیے کہ اس آیت میں کیا پہلو پیدا ہوگا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اگر اس کا ترجمہ کوئی خوف کے معنی میں کرے کہ جو اللہ سے ملاقات کا خوف رکھتے ہیں، اگرچہ یہ اجماع مترجمین کے سے انحراف ہوگا، لیکن بہرحال ایک قول موجود ہے اس لیے گزارش کر رہا ہوں. لقاء رب سے کی امید رکھنا ایک مقام ہے، اور لقاء رب کا خوف رکھنا ایک مقام ہے. مومن کے لیے دونوں مقامات اہم ہیں، دونوں مقامات اہم ہیں، اللہ کا خوف یا لقاء اللہ کا خوف، اور اللہ کی طلب اور لقاء رب کی آرزو، لقاء رب کی امید. دونوں چیزیں مومن کا سرمایہ ہیں. خوف حق بھی مومن کا سرمایہ ہے، اور حق سے امیدوار رہنا بھی مومن کی ایک بڑی طاقت ہے، قوت ہے، ایک قوت ہے، ایک سرمایہ ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیے، اب یہ نکات یا یہ مطالب یہ تبھی سامنے آتے ہیں کہ جب اس طرح فنی بحث کی جائے کہ ایک ایک لفظ کو شگافتہ کیا جائے، اور لغوی اور نحوی اور صرفی یہ تمام بحثیں کی جائیں، جس کا ذوق عام طور پر لوگوں میں نہیں ہے. لوگ اورل ٹریڈیشن کے عادی ہیں کہ منہ زبانی جو باتیں سنتے آئے ہیں، یہ منہ زبانی کا محاورہ آپ ہی لوگوں کی زبان پر ہے نا، منہ زبانی اسی طرح سنتے آگے بڑھتے چلے جائیں. اب ایک مرحلہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید نے امتحان کی بات کی، امتحان کی علت و غایت کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے بعد لقاء اللہ کی بات ہوئی، اور پھر یہ بات ہوئی کہ ومن جاہد فینا، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، قد و کابش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، وہ دراصل اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تمام عالمین سے بے نیاز ہے. اللہ کی بے نیازی پہ بار بار گفتگو ہو چکی ہے. اب اس کے بعد والی جو آیت ہے، مضمون اگرچہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی بحث طلب ہے. ارشاد الہی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے. میں لفظ کفرہ پہ بحث کر چکا ہوں آپ کے سامنے. کفرہ یعنی چھپا دینا یا انکار کر دینا. اللہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے وہ وجود ہی میں نہ آئے ہوں. یہ بحث بہت تفصیل طلب ہے، اس میں علم حصولی اور علم حضوری سب کچھ گواہ کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں. جو کل جہاں تک، جس افق تک گفتگو پہنچ گئی تھی کہ الفاظ کا سن لینا یا الفاظ کا پڑھ لینا الگ ہے، لیکن اوصاف کا زندگی میں وجداناً تجربہ کرنا، یہ الگ مقام ہے. جو میں نے مثال عرض کی تھی کہ سچ لکھا ہوا ہو، آپ سچ کے معنی جانتے ہیں، لیکن جب آپ زندگی میں کسی کی سچائی کا تجربہ کرتے ہیں، یعنی جب یہ صفت آپ کے سامنے آتی ہے، اصل صفت جب سامنے آتی ہے، تو کیا دل مسرور ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. اسی طرح محبت، نامہ و بیان میں محبت اپنی جگہ، لیکن جب محبت کا تجربہ ہوتا ہے تو جو لذت حاصل ہوتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھتے رہتے ہیں آپ، सुनते रहते हैं आप कि अल्लाह सुबहानहु व तआला रहीम है, करीम है, गफ़ार है, सत्तार है, मुकफ़िरुस्सैयात है, कफ़ारुज़्ज़ुनूब है, वो अपने बंदों के अयूब पे पर्दा डालता है। लेकिन कभी थोड़ी देर के लिए भी निसफ़ शब के बाद मुसल्ला बिछा के नमाज शब के लिए बैठें और अपने नफ्स का जायज़ा लें कि वाकई हमारा आपका नफ्स कितनी लग्जिशें करता है, कितनी ख़ताकारियाँ करता है, खुदा के कितनी नाफरमानियाँ हम करते हैं और उस सब पे अल्लाह ने कैसा पर्दा डाला हुआ है, कैसा पर्दा डाला हुआ है। ये दुआए कुमैल आप पढ़ते हैं, दुआए कुमैल में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जिस तरीक़े से तर्जमानी फरमाई है इस हकीकत की कि न सिर्फ ये कि परवरदिगार हमारे कबीह तरीन गुनाहों पर पर्दा डाले रहता है, बल्कि जो खूबियाँ हम में नहीं होती वो खूबियाँ लोगों के दरमियान मुंतशिर फरमाता है। कम मिन थना इन जमील इन लस्तु अहलन लहू नशरता हूँ, कितनी ही वो अच्छाइयाँ हैं, कितने ही वो औसाफ़ हैं, कितने ही वो खसाइल हमीदा हैं, कितने ही वो महामिद हैं, महासिन हैं, मनाकिब हैं जो हम में नहीं हैं। और तूने लोगों के दिलों में और दिमागों में ये बात डाल दी है कि मुझ में वो चीज़ें पाई जाती हैं। क्या लुत्फ़ रुबूबियत है, क्या लुत्फ़ रब्बानी है। और इन चीज़ों को लफ्ज़ों में सुनकर इक्तफा ना कीजिए, वाकयान हजले जाँ में एतिकाफ कीजिए, वाकयान एतिकाफ कीजिए। मस्जिद में एतिकाफ एक अलग बात है, अपने हजले जाँ में एतिकाफ कीजिए, अपने साहत वजूद में एतिकाफ कीजिए, अपनी रूह में एतिकाफ का तजर्बा कीजिए, अपने कल्ब की आँखों को बेदार करके देखिए कि ज़िंदगी में वाकयान अल्ताफ़ इलाहिया फ़ुयूज़ रब्बानिया किस कदर हासिल है आपको, इसका तजर्बा कीजिए। ये अस्मा इलाहिया जो क़ुरान मजीद में मौजूद हैं, इन तमाम अस्मा इलाहिया की तजल्लियाँ आप ज़िंदगी में पाएंगे विजदानन, बशर्ते कि आप उसे पाने की ज़रा सी कोशिश तो करें। सुन लेना काफ़ी नहीं है, पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, दोहरा लेना अल्फाज का काफ़ी नहीं है, तफक्कुर, ताक़ुल, वाकई अपनी आकल से और अपने दिल से अपने वजूद से इन सिफात रब्बानिया को ज़िंदगी में महसूस करना। हम कह ही सकते हैं तजर्बा करना आपका काम है, जब आप ये तजर्बा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि परवरदिगार अपने लुत्फ़ से, अपनी राफत से, अपनी रहमत से, अपने करम से, अपनी शान रुबूबियत से किस कदर हमारी ख़ताओं को, लग्जिशों को मिटाता रहता है। याद दिला दूँ आपको वो रिवायत, ये बहस बहुत तफसीली है, यानी अगर फ़नी और इल्मी बहस करें, कलामी बहस अगर करें, कलामी भी फ़लसफियाना भी, तो बहुत तह दर तह और पुरपेच बहस है, ये आसान नहीं है और दो बहसें साथ साथ हैं और अहम है। एक बहस ये है कि इंसान की बुराइयों को अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने लुत्फ़ करम से मिटा देता है, मुगफ़िरुस्सैयात। देखिए यहीं पर खुद ये लफ्ज़ जो है लनुकफ़िरन्ना, ये किस मादे से है, वही काफ़िरे कफ़राई के मादा है। वल्लज़ीन आमनु, काफिर जब आप पे एतराज़ करेंगे आप हमें काफिर क्यों कहते हैं, उनके सामने ये आयत पढ़िए, ये देखिए यही रूट वर्ड है, अल्लाह सुबहानहु व ताला अपना वस्फ बयान कर रहा है, अल्लाह सुबहानहु व ताला अपना वस्फ बयान कर रहा है। वल्लज़ीन आमनु वआमिलुस्सालिहात, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں, ہم ان کے سیئات, ان کی برائیاں, بدکاریاں, خطائیں, نافرمانیاں انہیں لَنُكَفِّرَنَّ, ہم مٹا دیتے ہیں, ایسا مٹا دیتے ہیں کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہ جاتا. لیکن دوسری طرف اسی سے ایک بحث اور جڑی ہوئی ہے جس کی طرف صرف اشارہ کر دوں کہ اس قرآن مجید میں بہت سے مقامات وہ ہیں جہاں پر پروردگار نے فرمایا کہ ہم بہت سے اچھے کام کرنے والوں کے کام کو اکارت بھی کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اصطلاح میں حبط اعمال. ایک طرف تکفیر سیئات ہے, ایک طرف حبط اعمال, ایک طرف ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کی لغزشوں اور خطاؤں کو مٹایا جا رہا ہے, اور ایک طرف اچھے کام کرنے والوں کے اچھے کاموں کو ان کی کسی غلطی کی بنا پر مٹایا جا رہا ہے. دونوں باتوں کا اعلان صاف صاف لفظوں میں قرآن مجید میں موجود ہے. اگر آپ حضرات کو یاد ہو, ایک سال پہلے یا دو سال پہلے میں نے سورہ محمد پر گفتگو کی تھی. سورہ محمد میں حبط اعمال کا مضمون بہت بار بار بتکرار آیا ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرنے والے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں, یا اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی, وہ پیغام, وہ پیام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا, اس پیام کا انکار کرنے والے ہیں, اس انکار کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہم ان کے اچھے کاموں کو بھی اکارت کر دیں گے. تو دونوں چیزیں, دونوں بحثیں بحث طلب ہیں, اسے آسان نہیں ہے, ذوقی بحث نہیں ہے, بحث طلب مسئلہ. ایک طرف برائیوں کو مٹایا جا رہا ہے, ایک طرف اچھے کاموں کو کل عدم قرار دیا جا رہا ہے. اب وہاں پر پھر روایتیں آتی ہیں کہ یہ کل عدم قرار دینے کی تفصیل کیا ہے. تو اگر یہ تمام آیتیں سامنے ہوں تو وہ روایتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جہاں کہا گیا ہے کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے جانساروں, چاہنے والوں, وفاداروں کی لغزشیں معاف کی جائیں گی, اور اعداء محمد و آل محمد, دشمنان محمد و آل محمد کی اچھائیاں کل عدم قرار دے دی جائیں گی. تو یہ ان آیات سے منسجم ہے بات, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآنی حقیقت نہ ہو. قرآن مجید کے آیات اس مضمون کے شاہد ہیں. یہاں پر اگر تفصیل سے تفسیر بیان کی جائے اور دوسری آیتوں کو جو شاہد میں پیش کی جا سکتی ہیں پیش کیا جائے, تو بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اب روزانہ اذان کا وقت جو ہے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے, لیکن میں آیت کا یہ فقرہ پڑھ کے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. عجب لطف ربانی کا اعلان ہے اس میں. سادہ طور پہ ترجمہ کر کے گزر جائیے تو آپ کو وحض حاصل نہیں ہوگا. کہتے ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم ان کی لغزشوں کو, ان کے برے کاموں کو اس طرح مٹائیں گے کہ گویا نام و نشان تک نہیں رہ جائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, اور انہیں جزا بھی ایسی دیں گے, ان کو ان کے اچھے کاموں کی جزا ایسی دیں گے کہ احسن الذی کانوا یعملون, جو وہ بہترین عمل انجام دیتے تھے اس کے مطابق جزا دیں گے. دیکھیے یہ بات ایسے روشن نہیں ہوگی جب تک میں ایک چھوٹی سی مثال نہ دے دوں. اللہ سبحانہ و تعالی غنی علی الاطلاق ہے, بے نیاز ہے, نہ ہمارے گناہ اللہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہماری نیکیاں اللہ کے خزانے کو بھرتی ہیں. وہ غنی علی الاطلاق ہے. وہ اگر ہمیں برائیوں سے روکتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، وہ اگر ہمیں اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، وہ اگر ہمارے اعمال کا مشتری بن کے بازار میں کھڑا ہوتا ہے، تو شان ربوبیت ہے اس کی، شان ربوبیت ہے اس کی۔ وہ کہتا ہے تم اپنے نفس کو بیچو ہم خریدیں گے، تم اپنا عمل بیچو ہم خریدیں گے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے، یہ اس کی شان کرم ہے۔ اگر انسان اس کی شان ربوبیت اور شان کرم کو کا مشاہدہ کر لے زندگی میں، کہ جو مشہود امر ہے، ایک امر مشہود ہے، لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، اگر مشاہدہ کر لے تو پھر درجات ایمان میں خود ترقی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ ہم سے ہمارے اعمال خرید رہا ہے کس لیے؟ تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ اس بنا پر ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں، بس کیجئے کہ کوئی بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، سرمایہ دار ہے، خوب اس کے پاس سرمایہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ وہ آتا ہے کسی دکان پہ اور دیکھتا ہے کہ مختلف قسم کے اجناس موجود ہیں، جو جنسیں ہیں مختلف، کچھ ردی ہیں، کچھ اچھی ہیں، کچھ بہت اچھی ہیں، ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، پھلوں کی دکان پہ چلے جائیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، ایک ہی پھل کے مختلف انواع و اقسام ہوتے ہیں، یہ سیب معلوم ہوا بہت سستا ہے، یہ ذرا مہنگا ہے، وہ ذرا اس سے مہنگا ہے، ایک ہی پھل کے انواع و اقسام ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ گئے ہیں صرف اس لیے تاکہ اس کی سرپرستی ہو جائے اور اسے یہ احساس بھی نہ ہو کہ بلا سبب ہم پہ احسان کیا جا رہا ہے، توجہ ہے، ایک غیرت مند نفس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غیور نفس، اگر غیرت ہے، حیا ہے، تو دست سوال دراز کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اور اگر کوئی احسان کرے تو کبھی کبھی غیرت قبول نہیں کرتی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے یہ بھی احساس نہ ہو، اس کی سرپرستی بھی ہو جائے، کہ آپ اس کی ساری قیمتیں پوچھتے ہیں، بھائی یہ کس قیمت پہ، یہ کس قیمت پہ، یہ کس قیمت پہ، اور جو جنس سب سے اچھی ہے، جو کوالٹی سب سے بہتر ہے، اس کوالٹی کی قیمت جب آپ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا اپنا سارا مال ہمیں دے دو اور ہر مال کی قیمت اسی قیمت کے مطابق لے لو ہم سے۔ غور ہمارے آپ، شان کرم یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ جو کم ترین قیمت ہے اس کے مطابق ہم تمہیں ادا کریں گے، آپ کہتے ہیں جو برترین قیمت ہے اس کے مطابق ہم تمام جنس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ توجہ ہے، سب کچھ ہم لے رہے ہیں تمہارا، مگر ہم تمہیں قیمت ادا کریں گے، وہ برترین قیمت۔ اس آیت کا مضمون یہی ہے کہ تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، ظاہر ہے کبھی دو رکعت نماز پڑھی، جلدی میں پڑھی، مستحبات ترک ہو گئے، کبھی روزہ رکھا، کبھی عجیب، کبھی تلاوت کی مگر تلاوت میں وہ کیفیت نہیں تھی، زندگی بھر جو تم نے عمل کیا ہے اس میں عمل کی کیفیتوں میں پستی بھی ہے، بلندی بھی ہے، مگر جب ہم جزا دیں گے تو بلند ترین عمل کو سامنے رکھ کر جزا دیں گے۔ یہ ہے شان کرم، ہم جو جزا دیں گے، ولنجزینہم، ہم جو جزا دیں گے وہ کون سی جزا دیں گے؟ احسن الذی یعملون، جو احسن ترین عمل ہوگا اس کو معیار بنائیں گے جزا دینے کے لیے، جو پست ترین عمل ہوگا اسے معیار نہیں بنائیں گے۔ یہ بولتی ہوئی آیت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی تاویل نہیں کر رہا ہوں، مضمون آیت یہ ہے، منطوق آیت یہ ہے کہ جو تمہارا بہترین عمل ہوگا اسے ہم جزا کے لیے معیار بنائیں گے۔ اب یہاں سے اور بہت سی بحثیں جڑی ہوئی ضرور ہیں، مگر انشاءاللہ قسطوں میں عرض کروں گا، آج بس گفتگو کو یہاں تمام کرتا ہوں۔ جو شان کرم رب اکبر کی ہے، وہی شان کرم اس کے اولیاء کی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار سے ہونے والے ائمہ، خود حضرت بی بی سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ اور بقیہ 13 معصوم یعنی 14 معصومین علیہ السلام کے ہاں جائیے تو ان کی شان کرم شان ربوبیت کا مظہر ہے. اور آج جس سبط اکبر کی شب ولادت ہے، ان کے القاب میں سے ایک لقب ہی ہے کریم اہل بیت. کریم اہل بیت، آپ کو معلوم ہے ان کے دسترخوان کی شہرت ہے، سخاوت کی شہرت ہے، فیاضی کی شہرت ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا اوصاف پوری طرح تاریخ میں بیان نہیں کیے گئے، ورنہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف ایک صفت کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے، وہ ہے صلح امام حسن. یقیناً وہ امام صلح ہیں، مگر صلح امام حسن کو جس طریقے سے اغیار پیش کرتے ہیں، دشمن پیش کرتے ہیں، وہ شرمناک انداز ہے. انہیں شرم آنی چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے مجبوراً صلح فرمائی تھی. اور صلح کیا تھی؟ ایک معاہدہ جنگ بندی تھا، جنگ بندی کا ایک معاہدہ تھا. ورنہ حق و باطل میں کہیں صلح ہوتی ہے؟ حق اور باطل میں کہیں صلح ہوتی؟ حسن حق تھے، حسن کے مقابل میں آنے والا جو بھی ہو باطل تھا. میں تو کہتا ہوں طاغوت بنی امیہ، باغی شام ایک طرف، اور حسن ابن علی امام ایک طرف، دونوں کا کوئی مقابلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریت طیبہ و طاہرہ. امام حسن کی شجاعت، امام حسن کی فصاحت و بلاغت، امام حسن کے کمالات دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، تو میں دو ایک مثالیں دے دوں آپ کے سامنے، وقت بالکل نہیں رہ گیا. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت بھی مشہور ہے، نہج البلاغہ مشہور ہے. اور نہج البلاغہ تو سید رضی نے 400 ہجری میں، 406 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تقریباً 404 ہجری میں مرتب فرمایا ہے. خود سید رضی سے پہلے بہت سے حضرات نے حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کے مجموعے مرتب کیے تھے. اور عربی ادب کے بہت سے نامور افراد وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خطب زبانی یاد کر کر کے ادب سیکھا تھا اور اس کا اعتراف کیا. بہرحال یہ مثال عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کی شجاعت، فصاحت و بلاغت و خطابت کی شہرت ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت و خطابت کی شہرت نہیں سنی ہے آپ نے، مگر تاریخ میں ایک مثال دے دوں بات واضح ہو جائے گی. خطابت اور تاثیر خطابت، قوت خطاب، فن خطاب اور تاثیر خطاب. جس وقت کچھ لوگوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت توڑ دی، بغاوت کی، ایک لشکر لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر بصرے کی طرف گئے، مجبور ہو کر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پیچھے پیچھے چلے، تو آپ نے ظاہر اس وقت مدینہ سے آپ بصرے کی طرف آ رہے تھے، تو اہل عراق کی طرف ایک سے زیادہ پیغمبر بھیجے، خط بھیجے، پیغمبر بھیجے کہ علی علیہ السلام امیر المومنین آ رہے ہیں، تم لوگ بھی ان کے لشکر میں شریک ہو جاؤ. کوئی نہیں آیا. آخر میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. جناب امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تقریر کا نتیجہ یہ تھا کہ پورا ملک کا ملک حضرت کے پیچھے پیچھے آ گیا. ایک تقریر، ایک تقریر. یہ تاریخ کی مثال ہے، میں بس مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ آپ کی خطابت کی شان، اور آپ کی شجاعت کی شان کیا ہے؟ جمل میں، صفین میں اور نہروان میں، تینوں جنگوں میں اصل سورما مجھے کہنے دیجئے کہ علی نہیں ہے، کوئی نہیں، حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی شان شجاعت اور شان رزم وہ ہے جس کی تعریف خود امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، جہاں موازنہ فرمایا ہے بطور خاص حضرت محمد حنفیہ سے، جناب محمد حنفیہ سے کہا آگے بڑھو آگے بڑھو، ادھر سے تیروں کا مہ برس رہا تھا، ظاہر ہے یہ کوئی بزدلی نہیں تھی، ایک تیروں کا مہ آ رہا ہے، ٹھٹک گئے، ٹھہر گئے، بڑے سے بڑا سورما ہوگا، ٹھٹکے گا، ٹھہرے گا، تیروں کا جب وہ مہ برسنا بند ہوگا تب آگے بڑھے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ کہا ہے، بالکل وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کروں، لیکن وہاں پر آپ نے اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ اور حضرت امام حسن مجتبی کا موازنہ فرمایا، امام حسن اور امام حسین، اس لیے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت یہ تھی، کیسا ہی تیروں کا مہ برس رہا ہو کہیں جھجھکنا، ٹھٹکنا، ٹھہرنا، رکنا تو جانتے ہی نہیں تھے، حسن علیہ السلام میدان جنگ میں بڑھتے چلے جاتے تھے، بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اور اسی لیے جب ایک جملہ کہا تو دلداری کے لیے پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ دیکھو حسن رسول کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہیں۔ امام حسن کے فضائل بے پناہ فضائل، شجاعت، فصاحت، زہد، شان عبادت، جود و سخا، روایات میں آپ کی شخصیت میں ہیبت یہ ہوتی تھی، ہیبت، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں یا جہاں بھی آپ ہوتے تھے، جب دروازے کے باہر جسے کہتے ہیں کہ صحن خانہ، بیرونی صحن، وہاں آپ کرسی رکھ کر تشریف فرما ہوتے تھے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس طرف سے اس طرف چلا جائے، سامنے سے گزر جائے، یہ تب تذکرے تاریخ میں موجود ہیں۔ یہ تھی ہیبت، شان کس کی؟ سبط اکبر، سبط رسول، امام دوم، امام حسن مجتبی، حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ بس اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مراتب اور فضائل اور مناقب کو کا ذکر کر سکیں، سمجھ سکیں، سن سکیں، دنیا جو ان سے واقف نہیں ہے ان تک پہنچا سکیں، حق کو حق ثابت کرنے میں ہم بھی کچھ اپنا حصہ ادا کر سکیں، اور باطل کو شکست دینے میں بھی ہم کچھ قد و کاوش کر سکیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنے عدل و رحمت و رافت کا پرچم لہرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه